بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطری اعتبار سے سارے انسان ایک قوم تھے، پھر اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے انبیاء بھیجے اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کریں، اور اصل اختلاف انہی لوگوں نے کیا ہے جنہیں کتاب مل گئی ہے اور ان پر آیات واضح ہو گئیں صرف بغاوت اور تعدی کی بنا پر۔ تو خدا نے ایمان والوں کو ہدایت دے دی اور انہوں نے اختلافات میں حکم الہی سے حق دریافت کر لیا ہے، اور وہ تو جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے۔
ریڈیو تہران اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، قلب عباس زیدی کا سلام قبول کیجیے۔ ابھی آپ قاری علی اصغر برومن سے سورہ بقرہ کی 213 آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں، جبکہ تہران میں مقامی سامعین ہماری یہ نشریات 99.5 میگا ہرٹز ایف ایم پر سن سکتے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات IRIB ورلڈ سروس ایپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، خبروں کے بعد پیش کریں گے پروگرام صبح امید، پھر آپ سنیں گے پروگرام اسلام کی معرفت، اور اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے، پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ یہ تھی اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد ریڈیو تہران سے پیش کریں گے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ تینوں یورپی ملکوں برطانیہ، فرانس اور جرمنی کو چاہیے کہ سیاسی تشہیراتی مہم چلانے کے بجائے ایٹمی معاہدے کے دائرے میں اپنے تمام فرائض پر مکمل طور پر عمل کرے۔ دفاعی امور میں رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر حسین دہقان نے تاکید کی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کسی بھی صورت میں کسی کے ساتھ اپنی دفاعی توانائی کے بارے میں ہرگز کوئی مذاکرات نہیں کرے گا۔ ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 90 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے، اور پاکستان میں کورونا وائرس کی دوسری لہر کے بعد متاثرین میں اضافے کی رفتار بڑھ گئی ہے۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ تینوں یورپی ملکوں برطانیہ، فرانس اور جرمنی کو چاہیے کہ سیاسی تشہیراتی مہم چلانے کے بجائے ایٹمی معاہدے کے دائرے میں اپنے تمام فرائض پر مکمل طور پر عمل کریں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے IAEA کے ساتھ ایران کے تعاون کے بارے میں تین یورپی ملکوں کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی پرامن جوہری سرگرمیاں مکمل طور پر قانونی اور ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی IAEA کے دائرے میں ہیں، اور ملکوں کے مسلمہ حق کے حصول کے ضابطے کے تحت یہ سرگرمیاں جاری ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں یورپ کی ذمہ داریوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی اور ایران کے خلاف شدید ترین پابندیوں کے نفاذ نیز ایٹمی معاہدے کے تحت ایران کو دیے گئے فوائد پہنچانے میں یورپی ملکوں کی وعدہ خلافی کے بعد ایران نے معاہدے کی شقوں کے تحت قدم اٹھایا جو ایٹمی معاہدے کے عین مطابق ہے۔ واضح رہے کہ تین یورپی ملکوں برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی کے نتیجے میں تمام کمیوں اور نقصانات کو پورا کرنے کے حوالے سے اپنے وعدوں پر عمل میں ناکامی کے باوجود بدھ کے روز ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ یورپی ملکوں کی نیک نیتی کے باوجود ایران نے ایٹمی معاہدے کی بڑی خلاف ورزی کی ہے۔ دفاعی امور میں رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر حسین دہقان نے تاکید کی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کسی بھی صورت میں کسی کے ساتھ اپنی دفاعی توانائی کے بارے میں ہرگز کوئی مذاکرات نہیں کرے گا۔ دفاعی امور میں رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر حسین دہقان نے ایران کے خلاف فوجی اقدام کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کے منصوبے پر مبنی مغربی ذرائع ابلاغ کے دعوے سے متعلق بعض رپورٹوں پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ محدود ٹیکٹک اور محدود پیمانے پر ممکنہ جنگ بھی ہمہ جہتی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے، اور یقینی طور پر امریکہ، علاقہ اور پوری دنیا اس قسم کے بحران کا سامنا کرنے کی تاب نہیں لا سکے گی۔ انہوں نے اس بات پر بھی کہ امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے شرط عائد کرنا چاہتا ہے تاکید کی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کسی بھی صورت میں کسی کے ساتھ اپنی دفاعی توانائی کے بارے میں ہرگز کوئی مذاکرات نہیں کرے گا۔ ہندوستانی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ جمعرات اور جمعے کے درمیان 24 گھنٹے میں کورونا کے 45,576 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 90,21,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس دوران ہندوستان میں کورونا کے مزید 585 مریض جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد ہندوستان میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد جمعے کی شام تک 1,32,300 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق کورونا سے سب سے زیادہ 131 اموات کا اندراج قومی دارالحکومت دہلی میں کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں جمعرات اور جمعے کے درمیان 24 گھنٹے میں 48,493 کورونا کے مریض شفا یاب ہوئے ہیں، جس کے بعد کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 84,43,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی دوسری لہر کے بعد متاثرین میں اضافے کی رفتار بڑھ گئی ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کنٹرول سینٹر کی رپورٹ کے مطابق ملک میں کورونا کے 2,547 نئے مریضوں اور 18 نئی اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں جمعرات اور جمعے کے درمیان 24 گھنٹے میں 886 افراد کورونا سے شفا یاب ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 3,65,927 ہو چکی ہے، جن میں سے 7,248 موت سے ہمکنار ہوئے اور 3,32,674 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 32,005 ہو گئی ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کنٹرول سینٹر نے بتایا ہے کہ بدھ کو ملک میں کورونا کے مریضوں کا پتہ لگانے کے لیے 36,899 ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد ملک میں کورونا ٹیسٹ کی مجموعی تعداد 50,55,382 ہو گئی ہے۔ جنوبی افغانستان میں ہونے والے ایک دہشت گردانہ بم دھماکے میں کم سے کم 2 عام شہری جاں بحق اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جنوبی افغانستان کے صوبے قندھار کے پولیس ترجمان جمال ناصر بارکزئی نے کہا ہے کہ صوبے قندھار کے صدر مقام قندھار شہر میں یہ دہشت گردانہ بم دھماکہ ایک موٹر سائیکل کے ذریعے کیا گیا، جس میں 2 افراد کے جاں بحق ہونے کے علاوہ 20 دیگر افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یمن کی فوج نے ایک بار پھر سام 6 قسم کے میزائل سسٹم کو فعال کر دیا ہے۔ سعودی عرب کے ایک فوجی مبصر نے اپنے ایک پیغام میں اس سسٹم کے دوبارہ فعال کیے جانے پر حیرت ظاہر کی ہے۔ سعودی عرب کے فوجی مبصر بریگیڈیئر زائد العمری نے سام 6 میزائل کے دوبارہ فعال کیے جانے کو استعجاب آور قرار دیا ہے۔ یمن کی ایک نیوز ایجنسی مطابعات کے سعودی انٹیلیجنس سروس سے وابستہ بریگیڈیئر زائد العمری نے اپنے ایک ٹویٹ میں یمن میں سام 6 میزائل سسٹم کے دوبارہ فعال کیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے یہ سوال اٹھایا ہے کہ حوثیوں نے کس طرح سے اس ہتھیار کو دوبارہ فعال کیا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ کئی عالمی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے سام 6 سسٹم کو غیر فعال کر دیا تھا، جس کی بنا پر سعودی اتحاد کے جنگی طیارے آسانی کے ساتھ یمن کی فضائی حدود میں فوجی اور غیر فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا کرتے تھے۔ امریکہ کے نو منتخب صدر اور ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے موجودہ امریکی صدر کے رویے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ اپنے ملک کی حقیقت و ماہیت کے تعلق سے دنیا کو ایک خطرناک پیغام دے رہے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق جو بائیڈن نے کہا کہ اس وقت امریکی عوام جمہوریت کے بارے میں نہایت غیر ذمہ دارانہ اقدامات اور پیغامات کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے ذریعے نو منتخب صدر کا درجہ حاصل کرنے والے جو بائیڈن نے مزید کہا کہ وہ اپنے انتخابی حریف ٹرمپ کے غیر ذمہ دارانہ رویے کے محرکات سے آگاہ نہیں ہیں، مگر یہ طے ہے کہ وہ ایک غیر ذمہ دار آدمی ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ 3 نومبر کو امریکہ میں صدارتی انتخابات ہوئے تھے۔ انتخابات کے بعد امریکہ کے اہم ذرائع ابلاغ نے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حریف جو بائیڈن کو کامیاب قرار دے کر ان کے صدر منتخب ہونے کی خبر دی تھی۔ تاہم ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ نتیجہ تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے انتخابات میں دھاندلی ہونے کا دعویٰ کیا، اور تاحال وہ بدستور اپنے دعوے پر قائم ہیں۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے، صدائے اسلامی جمہوریہ ایران۔
صبح امید۔
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگرچہ خداوند عالم خود بندوں سے زیادہ ان کی روح سے علم و آگاہی رکھتا ہے، لیکن ان کا امتحان لیتا ہے تاکہ ان کے اچھے اور برے کام جو ثواب و عقاب کا معیار ہیں وہ ان سے ظاہر ہو جائیں۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ انسان کے صرف باطنی صفات ہی اس کے ثواب و عقاب کے لیے معیار نہیں بن سکتے، مگر یہ کہ انسان کے اعمال ظاہر ہو جائیں۔ لہذا خداوند عالم انسان کی آزمائش کرتا ہے تاکہ اس کے باطنی صفات کو ظاہر کرے اور اس کی استعداد و صلاحیتوں کو اجاگر کرے اور ثواب و عقاب کا مستحق بنے۔ اگر یہ الہی آزمائش نہ ہوتی تو اس کی یہ صلاحیتیں آشکار نہ ہوتی اور انسان کا وہ درخت بلا ثمر رہ جاتا۔ لہذا اسلام نے اسی کو فلسفہ آزمائش قرار دیا ہے۔ علامہ جواد مغنیہ کی تعبیر کے مطابق، انسان کو بلاؤں میں مبتلا کر کے آزمائش کرنا اس کی حقیقت کو آشکار کرنے کی حکایت کرتا ہے۔ جب کسی ایماندار اور مومن بندے پر مصیبت آ جاتی ہے تو وہ اپنے اس دین سے منحرف نہیں ہوتا ہے اور اپنی زبان پر ایسی باتوں کو نہیں لاتا ہے جو کفر و نادانی کا باعث بنے، بلکہ وہ صبر کرتا ہے اور یہ گرفتاریاں اس کے عقل و ایمان کو ضائع نہیں کرتی ہیں۔ لیکن ایسا بندہ جو ایمان میں کمزور ہے، شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے اور وہ کفر کی باتیں کرنے لگتا ہے اور گالیاں دینا شروع کرتا ہے اور برائیوں کے بدترین گڑھے میں گر جاتا ہے۔ اس بارے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا وہ بہترین کلام جو آپ نے روز عاشورہ فرمایا تھا، جب تک ان کی زندگی چلتی ہے اس وقت تک وہ دین کی اطاعت میں ہیں، اور جب کسی مصیبت و بلا میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو اس وقت بہت ہی کم لوگ دیدار رہ جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی نظر میں انسان کے اعمال دو قسم کے ہیں، ایک اعمال صالح اور دوسرا اعمال غیر صالح، اور خود عمل صالح کی بھی دو قسمیں ہیں، عمل حسن اور عمل احسن، اور خود عمل صالح کی بھی دو قسمیں ہیں، عمل حسن اور عمل احسن۔ آزمائش الہی کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ کس نے احسن عمل کو انجام دیا ہے، جیسا کہ خداوند عالم نے سورہ ملک کی دوسری آیت میں فرمایا ہے، اس نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تمہیں حسن عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے۔ اور وہ صاحب عزت بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ اور عمل احسن کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ نیک بھی عمل دو طرح سے انجام پاتا ہے، کمیت عمل اور کیفیت عمل۔ لیکن قرآن کریم کی نظر میں جو اہم اور بہترین عمل ہے وہ کیفیت عمل ہے، نہ کہ کمیت عمل۔ کیونکہ اگر کمیت عمل یعنی کس نے زیادہ عمل انجام دیا مراد ہوتا تو اسی کمیت عمل کے بارے میں ذکر کرتا، لیکن کیفیت عمل کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ خداوند عالم بہترین عمل کے انجام دینے کے بارے میں انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے، نہ کہ زیادہ عمل کے انجام دینے سے۔ سورہ کہف کی ساتویں آیت میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے روئے زمین کی ہر چیز کو زمین کی زینت قرار دے دیا ہے تاکہ ان لوگوں کا امتحان لیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے۔ خداوند عالم نے رحمت کو اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے، جیسا کہ سورہ انعام کی 54 آیت میں فرمایا ہے، تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے، اور ایک طرف سے خلقت انسان کا مقصد و هدف خدا کی عبادت جانا ہے۔ فرمایا سورہ زاریات کی 56 آیت میں کہ ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ رحمت الہی کا واجب ہونا اور خلقت کے هدف و مقصد کے پیش نظر خداوند عالم پر واجب ہے کہ وہ قاعدہ لطف کے اعتبار سے اپنے بندوں کے خدا کی طرف لوٹ جانے کے لیے ہر قسم کا زمینہ فراہم کرے، اور خدا کی طرف لوٹ کر جانے کے اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ وہ انسان کو مختلف بلاؤں اور مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے تاکہ انسان اپنی فکر اور عقل سے کام لیتے ہوئے ان گرفتاریوں اور مصیبتوں کی علت کو جان لیں اور انہی سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جائیں۔ قرآن کریم بھی اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ انسان کا خدا کی طرف لوٹ کر جانا آزمائش الہی کا فلسفہ ہے، جیسا کہ سورہ اعراف کی 168 آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جس میں بعض نیک کردار تھے اور بعض اس کے خلاف، اور ہم نے انہیں آرام اور سختی کے ساتھ آزمایا کہ شاید راستے پر آ جائیں۔ آزمائش کے وقت ضروری ہے کہ انسان اس کے نتیجے سے بے خبر ہو تاکہ اس کی میزان قابلیت معلوم ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے معلوم ہوتا کہ ان کے لیے بہشت سے دمبا آئے گا اور اسماعیل کے بدلے میں قربان ہو جائے گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل کے گردن پر چھری رکھنے کا کوئی کمال نہ ہوتا، لہذا ان کو اپنے اس عمل کو پوری طرح انجام دینے تک اس فکر میں ہونا چاہیے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ یہ خداوند عالم کا ارادہ ہے۔ اسی طرح سے جب ان کو نارے نمرود میں ڈالا جاتا ہے تو آگ کے گلزار بننے سے بے خبر ہونا چاہیے، اور اگر وہ یہ سب پہلے سے جانتے تو پھر خداوند عالم کی آزمائش کے مقابلے میں تسلیم و رضا کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ لہذا واضح ہو گیا کہ آزمائش الہی انسان کی ظرفیت کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ انسان اس آزمائش میں کامیاب ہو سکے، کیونکہ اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا، بلکہ خداوند عالم اپنے بندوں کی وسعت کے مطابق ہی تکلیف دیتا ہے، بس تکلیف مالا یوتاق خداوند عالم سے محال ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ملتان پاکستان سے محترمہ شائستہ بخاری صاحبہ لکھتی ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سنتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ریڈیو تہران کے زیادہ سے زیادہ پروگراموں سے استفادہ کیا جائے۔ پروگرام گھر اور گھرانہ مجھے بہت پسند ہے اور میں اس کو بہت شوق سے سنتی ہوں، جبکہ صبح امید پروگرام بھی نہایت مفید، معلوماتی اور احساسات سے بھرپور ہوتا ہے۔ اور سامعین محترم شائستہ بخاری صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
سامعین، رمضان کا مبارک مہینہ تھا۔ کچھ نوجوانوں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ لوگوں کی نظروں سے چھپ کر کھانا کھا رہا ہے۔ انہوں نے بوڑھے شخص سے کہا، اے ضعیف العمر، کیا آپ روزے سے نہیں ہیں؟ بوڑھے آدمی نے جواب میں کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو، میں روزے سے ہوں، صرف پانی اور کھانا کھا رہا ہوں۔ یہ سن کر تمام نوجوان ہنس پڑے اور کہا، یقیناً۔ بوڑھے آدمی نے کہا، ہاں میں جھوٹ نہیں بولتا، میں کسی کو بری نظروں سے نہیں دیکھتا، کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، باتوں باتوں میں کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کو ناحق نہیں ستاتا، کسی کے مال کو للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھتا، اور نہ ہی کسی کی غیبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد بوڑھے شخص نے نوجوانوں سے کہا، کیا تم لوگ بھی روزے سے ہو؟ ان میں سے ایک شخص جو اپنے سر کو شرم سے نیچے جھکائے ہوئے تھا آہستہ سے بولا، نہیں، ہم لوگ روزے سے نہیں ہیں، صرف پانی اور کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
سامعین، یہ پروگرام آپ ریڈیو تہران صدائے اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔
اسلام کی معرفت۔
عزیز سامعین، خدمت میں طٰہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں بھی ہم قیامت کے دن رونما ہونے والے دیگر حوادث و واقعات کا جائزہ لیں گے۔ پروگرام سے بہرہ مند ہونے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، قیامت کے دن سمندروں کی حالت بھی زمین اور پہاڑوں کی مانند بری طرح سے دیگر گون ہو جائے گی، اور اس اعتبار سے کہ زمین کا بیشتر حصہ سمندروں اور دریاؤں پر مشتمل ہے، جو انسان کی حیات اور روئے زمین پر پائی جانے والی دیگر مخلوقات کی زندگی کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے ایک اہم منبع اور سرچشمہ ہیں۔ سمندروں اور دریاؤں کا شمار خدا کی عظیم نعمتوں میں ہوتا ہے۔
قرآن کریم کی آیات میں سمندروں کی اہمیت اور کردار کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ ان آیات میں سے ایک سورہ نحل ہے، جس میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور وہ وہی ہے جس نے سمندروں کو مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھا سکو اور پہننے کے لیے زینت کا سامان نکال سکو، اور تم تو دیکھ رہے ہو کہ کشتیاں کس طرح اس کے سینے کو چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، اور یہ سب اس لیے بھی ہے تاکہ تم اس کے فضل و کرم کو تلاش کر سکو اور شاید اسی طرح اس کے شکر گزار بندے بھی بن جاؤ۔ اس وقت سمندر انسان کی حیات اور روئے عرض کی تمام مخلوقات کے زندہ رہنے کے لیے اہم منبع ہیں۔ اس آیت میں خداوند عالم سمندروں کے فوائد سے متعلق تین موارد کا ذکر کر رہا ہے۔ ان فوائد میں سے ایک تازہ گوشت ہے۔ سمندروں کا شمار انسانوں کی غذا حاصل کرنے کے اہم ترین منابع میں سے ہوتا ہے، اور ہمیشہ ان مچھلیوں کے تازہ گوشت کے ذریعے کہ جو لطف پروردگار سے سمندروں میں پرورش پاتی ہیں، انسان کے اختیار میں دی گئی ہیں۔
سامعین، سمندروں کے دیگر فوائد میں زینت اور آرائش کا سامان ہے کہ جسے سمندر سے نکالتے ہیں۔ اسلام میں انواع و اقسام کی زینتوں سے استفادہ، جیسے کہ اچھے اور صاف ستھرے لباس سے خود کو آراستہ کرنا، عطروں کا استعمال اور بعض قیمتی پتھروں اور اس جیسی چیزوں سے استفادہ، ایک پسندیدہ امر ہے۔ البتہ اس شرط کے ساتھ کہ ان زینت والی اشیاء کا استعمال معقول اور رائج حدود میں ہو اور اسراف کی حد میں نہ ہو۔ اس آیت کی بنیاد پر سمندروں کے دیگر فوائد میں ان میں کشتیوں اور جہازوں کی آمد و رفت ہے کہ جس سے انسانوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ خداوند عالم نے سمندروں کو نرم بنایا ہے تاکہ کشتیاں اور جہاز آسانی کے ساتھ پانی کا سینہ چیر کر آگے بڑھ سکیں۔ کشتیوں کا پانی پر تیرتے رہنا بھی خداوند عالم کی نعمتوں میں سے ہے۔ ان دنوں چھوٹی اور بڑی کشتیاں یا بھاری بھرکم پانی کے جہاز، کے جو سامانوں کی منتقلی کا اہم ترین وسیلہ ہیں، سمندروں کا سینہ چیرتے ہوئے انسانوں اور تجارتی سامانوں کو دنیا کے مختلف اور دور دراز علاقوں میں منتقل کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سمندری راستے بری راستوں کی بنسبت بہت وسیع اور کم خرچ والے ہیں۔
اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قیامت میں سمندروں پر کیا گزرے گی اور ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئیں گے۔ سورہ تکویر کی آیت 6 میں ارشاد ہو رہا ہے، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور ان کو جوش میں لایا جائے گا۔ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندروں میں پھوٹ ڈالی جائے گی، اور جو دعویٰ قرآن نے 1400 سال پہلے کیا آج جدید سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ نزول قرآن کے وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن گیس پہ مشتمل ہے، اور اگر پانی کو تحلیل کر دیا جائے تو اس کی ہائیڈروجن آگ پکڑ لے گی اور پانی بجائے آگ بجھانے کے آگ بھڑکا دے گا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پانی دو مادے یعنی ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مرکب ہے، ماہرین میں سے بعض کے نقطہ نگاہ سے ممکن ہے کہ قیامت کے موقع پر سمندر کا پانی شدید دباؤ کے سبب تحلیل کر دیا جائے اور ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ایک دوسرے سے الگ ہونے کے باعث سمندروں میں آگ لگ جائے۔ البتہ مفسرین نے اس آیت سے کچھ اور بھی استفادہ کرتے ہوئے قیامت میں سمندروں کی صورتحال کے بارے میں بعض دیگر نکات بھی ذکر کیے ہیں۔
سامعین، جیسا کہ سورہ انفطار کی آیت 3 کا ہم نے ذکر کیا کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے، اور جب دریا بہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے، اگرچہ ان دنوں بھی روئے زمین پر سارے سمندر جھیلوں کے علاوہ ایک دوسرے سے متصل اور ملے ہوئے ہیں، لیکن قیامت کے دن جو شدید زلزلے آئیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور وہ ٹوٹ کر سمندروں میں گریں گے، تو اس کے نتیجے میں سمندروں کا پانی اوپر آ جائے گا، اور نتیجے میں زمین کی خشکیوں کو متلاطم سمندر اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور پوری زمین ایک وسیع و عریض سمندر میں تبدیل ہو جائے گی۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ ممکن ہے اس آیت سے مراد دھماکہ اور دریاؤں کا شعلہ ور ہونا ہو اور ان کا آگ میں تبدیل ہو جانا ہو۔
اس طرح سے قیامت کے آنے کے وقت آسمان اور زمین میں عظیم تبدیلیاں رونما ہوں گی اور اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر ایک مدت کے بعد، جس کا علم صرف خدا کو ہے، قیامت برپا ہوگی۔ سورہ زمر کی آیت 68 میں اس موضوع کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے، اور پہلی بار سور پھونکا جائے گا، تو جو آسمانوں میں ہیں وہ بھی اور جو زمین میں بھی ہیں وہ بھی سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے گا، وہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو ایک دم کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے۔
سور پھونکنے کے معنی شہپور بجانے کے ہیں۔ یہ واقعہ دنیا کے ختم ہوتے وقت اور قیامت شروع ہونے کے وقت پیش آئے گا۔ روایات کے مطابق جب قیامت نزدیک آ جائے گی تو خدا کے حکم سے اسرافیل ایک بار سور بجائیں گے اور ایک بڑی آواز ایجاد کریں گے، جس کی وجہ سے کچھ فرشتوں کے علاوہ تمام موجودات ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ایک مدت کے بعد دوبارہ سور بجائیں گے اور سب زندہ ہو جائیں گے اور قیامت واقع ہو جائے گی۔ خداوند عالم سورہ یاسین کی آیت 51 میں قیامت کے برپا ہونے کے بارے میں فرما رہا ہے، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف چل کھڑے ہوں گے۔ جیسا کہ ایک سور پھونکنے کے ساتھ ہی سب کے سب مر جائیں گے، اور دوسرا سور پھونکنے کے ساتھ ہی سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ بالکل اسی شہپور کی طرح ہے کہ جو سپاہیوں کو اکٹھا کرنے اور الرٹ کرنے کے لیے بجایا جاتا ہے، اور ایک لہجے میں سب کے سب نیند سے اٹھ جاتے ہیں اور تیزی کے ساتھ صف میں حاضر ہو جاتے ہیں۔
سامعین، مردوں کو زندہ کرنا بھی اسی طرح خدا کے لیے آسان ہے۔ پروردگار کے حکم سے انسانوں کی پوسیدہ ہڈیوں اور زمین کو دوبارہ لباس زندگی پہنا دیا جائے گا۔ اسی طرح سے انسانوں کو دوبارہ زندہ قبروں سے اٹھایا جائے گا اور وہ میدان محشر میں داخل ہوں گے۔ اس وقت انسان خود کو ایک نئے عالم میں پائے گا، لیکن یہ جملہ جس میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی جانب دوڑ پڑیں گے، اس سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ معاد یا قیامت روحانی پہلو کے علاوہ جسمانی پہلو کے بھی حامل ہے، اور انسان کا نیا جسم اسی پہلے والے بدن کے اجزاء اور مواد سے بنایا جائے گا۔ غرض یہ کہ قرآنی آیات میں صراحتاً اعلان کیا گیا ہے کہ اس دنیا کے اختتام اور ایک دوسری دنیا کے آغاز کا عمل اچانک اور یک بیک انجام پائے گا۔ سورہ یاسین کی آیت 52 میں معاد کے منکروں کو ان کی قبروں سے اٹھائے جانے کے وقت ان کی پریشان حالی اور برے جذبے کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ وہ کہیں گے کہ آخر یہ ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا ہے؟ بے شک یہی وہ چیز ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اور اس کے رسولوں نے سچ کہا تھا۔
سامعین، اس آیہ کریمہ میں خداوند عالم قبروں کو خوابگاہ اور قیامت کو نیند سے بیدار ہونے سے تشبیہ دے رہا ہے، جس طرح سے کہ آیت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ افراد قیامت کے مناظر کا مشاہدہ کر کے وحشت کھائیں گے اور بلند آواز سے چیخیں گے اور کہیں گے، ہائے افسوس، کس نے ہمیں نیند سے بیدار کر دیا اور ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا دیا. لیکن جلد ہی وہ اپنی ماضی کی خطاؤں اور گناہوں کی جانب متوجہ ہو جائیں گے اور اس بات کو یاد کریں گے کہ دنیا میں سچے پیغمبروں نے خدا کی جانب سے ان کو انہی دنوں کا وعدہ دیا تھا. قیامت کا منظر ایسا ہولناک اور خوفناک ہوگا کہ انسان تمام باطل اور خرافاتی مسائل کو بھول جائیں گے اور ان کے پاس حقیقت کا واضح اعتراف کرنے کے سوا اور کوئی راستہ باقی نہیں بچے گا. اس لیے خود سے کہیں گے کہ یہ رحمان پروردگار کا وعدہ ہے، وہ خدا کے جس کی رحمت عام سب پر احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس کے پیغمبروں نے جو کچھ کہا وہ سچ کہا اور انہوں نے ہمیں آج کے دن کے لیے بھی آگاہ کیا تھا، لیکن افسوس کہ ہم نے ان کی ہمدردانہ باتوں اور نصیحتوں کا مذاق اڑایا اور ان کو قبول نہیں کیا.
سورہ یاسین کی آیت 53 میں بھی ارشاد ہو رہا ہے، بس وہ ایک محیب آواز یعنی چنگھاڑ ہوگی، پھر سب کے سب ہمارے حضور حاضر کر دیے جائیں گے. اس آیت میں بھی دوسرے سور کے پھونکے جانے کا ذکر ہے کہ جب قیامت واقع ہوگی اس وقت اول و آخرین کے تمام انسان قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور ان کو دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی. وہ اپنے اعمال کا حساب دینے اور جائزے کے لیے خدا کی عدالت میں حاضر ہوں گے. اس آیت کا طرز بیان قیامت کے اچانک اور تیزی سے واقع ہونے کی خبر دے رہا ہے. اس بنا پر مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے، ان کو قبروں سے اٹھائے جانے اور قیامت میں عدالت الہی میں ان کو حاضر کیے جانے میں زیادہ وقت درکار نہیں ہوگا. قرآن کریم سورہ قاف کی آیت 20 میں سور پھونکے جانے کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، اور پھر سور پھونکا جائے گا کہ یہ عذاب کے وعدے کا دن ہے. بعد والی آیت میں محشر میں داخل ہونے کے وقت انسانوں کی کیفیت کے بارے میں اس طرح سے بیان ہو رہا ہے، اور ہر نفس کو اس انداز سے آنا ہوگا کہ اس کے ساتھ ہکانے والے اور گواہی دینے والے فرشتے بھی ہوں گے. یعنی ایک فرشتہ اسے عدالت الہی کی جانب ترغیب دلائے گا اور ایک دوسرا فرشتہ اس کے اعمال پر گواہ ہوگا. اس طرح سے ہر انسان اس دن اپنے اعمال اور کاموں کے نتیجے میں پریشان ہوگا اور کسی کو بھی اپنے اعمال سے فرار کا راستہ نہیں ہوگا.
سامعین، یہاں مجرموں یا تمام انسانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم اس عظیم دن سے غفلت میں تھے اور ہم نے تمہارے سامنے سے پردہ ہٹا دیا ہے، نتیجے میں آج تمہاری بصارت بڑھ گئی ہے اور تم تیز بین نگاہوں سے دیکھ رہے ہو. جی ہاں، دنیا کے مادی پردے جیسے لمبی آرزوئیں اور امیدیں، مال و مقام اور شہرت سے بہت زیادہ محبت، سرکش خواہشات اور جہل و تعصب نے تمہیں آج کے دن کے بارے میں کچھ سوچنے کا موقع نہیں دیا، جبکہ قیامت کی علامات اور دلائل آشکار تھے. لیکن آج غفلت کا گرد و غبار بیٹھ گیا ہے، جہل و تعصب کے پردے ہٹ گئے ہیں اور لمبی آرزوؤں اور امیدوں کے حجابات پارا ہو گئے ہیں. اسی سبب سے تم میں تیز بین نگاہیں پیدا ہو گئی ہیں اور تم حقائق کو بغیر حجاب کے واضح طور پر دیکھ رہے ہو. اس لیے دور اندیشی اور بہت زیادہ محنت و کوشش کے ساتھ خود کو قیامت کے سخت دنوں کے لیے آمادہ کریں.
عزیز سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے.
عزیز سامعین، پروگرام یادوں کے چھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. آج کا پروگرام یکم آذر 5 ربیع الثانی اور 21 نومبر کو ماضی میں رونما ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات پر مشتمل ہے. پانچ ربیع ثانی سن 1267 ہجری قمری کو فارسی زبان کا پہلا اخبار وقائع اتفاقیہ تہران سے شائع ہوا۔ اس اخبار کی اشاعت ناصر الدین قاجار کی سلطنت کے تیسرے سال مرزا تقی خان امیر کبیر کے حکم پر شروع ہوئی۔ اخبار کی ادارت الحاج مرزا تذکرہ چی کے سپرد تھی، جبکہ اخبار کی نگرانی کے فرائض خود امیر کبیر انجام دیتے تھے۔ وقائع اتفاقیہ میں حکومت ایران سے متعلق خبروں کے علاوہ عالمی خبریں اور یورپی اخبارات سے علمی مقالوں کے ترجمے وغیرہ شائع کیے جاتے تھے۔ اس اخبار کے 41 شمارے امیر کبیر کی نگرانی میں شائع ہوئے۔ پانچ ربیع الثانی سن 1328 ہجری قمری کو تہران کے لیے روانہ ہونے والے آئینی تحریک کے دو رہنما ستار خان اور باقی خان فتح مندی کے ساتھ تہران پہنچے۔ ان دونوں مجاہدین آزادی نے ایران کے بادشاہ وقت محمد علی شاہ کے زمانے میں تبریز شہر کا محاصرہ ہونے کے بعد شہر کے لوگوں کی مدد سے 11 مہینے تک اس شہر کا دفاع کیا اور زبردست استقامت کرتے ہوئے سرکاری فوج کے حملوں کو ناکام بنایا۔ مذکورہ دونوں رہنما کچھ دن کے بعد تہران کے لیے روانہ ہو گئے۔ ستار خان اور باقر خان نے، جو بے ترتیب سردار ملی اور سالار ملی کے القاب سے مشہور تھے، آئینی تحریک کے دوران دلیری، غیرت مندی اور شجاعت کے بہت سے کارنامے انجام دیے اور ایران کی تاریخ میں اپنا نام سنہری حروف سے لکھوا دیا۔ اکیس نومبر سن 1783 عیسوی کو پرواز کے لیے انسانی کوشش کی تاریخ میں پہلی بار ایک غبارہ یا بیلون فضا میں بھیجا گیا۔ اس غبارے میں دو افراد سوار تھے، جن میں ایک فرانسیسی ماہر طبعیات ڈوروزیے تھے۔ ڈوروزیے اپنی طالب علمی کے زمانے سے ہی پرواز کے لیے کوئی چیز بنانے کی فکر میں رہتے تھے، اور پھر جب مون گولفیئر برادران نے دنیا کا پہلا بیلون بنایا تو انہوں نے بھی ایک بیلون بنا کر مذکورہ تاریخ میں پرواز کی اور فضائی راستہ کھول دیا۔ قابل ذکر ہے کہ ڈوروزیے اپنی تحقیقاتی پرواز کے دوران بحیرہ مانش میں گر کر ہلاک ہو گئے۔ یکم آذر سن 1332 ہجری شمسی کو آیت اللہ مرزا حبیب اللہ عسکری اشتہاردی نے وفات پائی۔ وہ سن 1271 ہجری شمسی میں ایران کے شہر اشتہارد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے نجف اشرف چلے گئے، جہاں انہوں نے سید ابو الحسن اصفہانی اور شیخ الشریعہ اصفہانی جیسے اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ درجہ اجتہاد پر فائز ہونے کے بعد وہ 30 سال کی عمر میں آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی کے حکم پر سامرہ چلے گئے، جہاں انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور ان کا شمار وہاں کے اہم اساتذہ میں ہونے لگا۔ سید شہاب الدین مرعشی نجفی، سید علی شاہ رودی اور علامہ سید مرتضیٰ عسکری جیسے علماء کا شمار ان کے شاگردوں میں ہوتا ہے۔ اپنی عمر کے آخری حصے میں وہ قوم منتقل ہو گئے اور وہیں وفات پائی۔ یکم آذر سن 1357 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ماہ محرم الحرام کی آمد کی مناسبت سے پیرس سے ایرانی قوم کے نام پیغام بھیجا اور شاہ کی گرتی ہوئی حکومت کے پیکر پر آخری ضرب لگائی۔ اس پیغام میں انہوں نے ملت ایران کو شاہ کی مخالفت جاری رکھنے اور تیز کرنے کے لیے پوری قوت اور اتحاد و یکجہتی کے ساتھ تحریک چلانے کی دعوت دی۔ انہوں نے اس پیغام میں علماء اور واعظین سے فرمایا، الہی شمشیر محرم سے بھرپور فائدہ اٹھائیے تاکہ ظلم و ستم اور خیانت و غداری کے اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ اس پیغام میں انہوں نے اسلامی انقلاب کے مقدس ہدف کو واضح طور پر بیان کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اہم اور تاریخی پیغام تیزی کے ساتھ پورے ایران میں لوگوں تک پہنچ گیا اور اس کے انتہائی اہم نتائج برآمد ہوئے اور شاہ کی دم توڑتی ہوئی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اکیس نومبر کو ٹیلی ویژن کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ سن 1996 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 21 نومبر کو ٹیلی ویژن کا عالمی دن قرار دیا تھا۔ اقوام متحدہ نے اس اقدام کا مقصد ٹی وی پروگراموں کے تبادلے کے لیے مختلف اقوام کو ترغیب دلانا بتایا تھا، خاص طور سے ایسے پروگرام جو سماجی، اقتصادی اور امن کے فروغ اور لوگوں کے ثقافتی مسائل کی تقویت کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ٹی وی رابطے اور اطلاع رسانی کا سب سے مقبول عام ذریعہ ہے، کیونکہ اس سے ہر عمر اور ہر طبقے کے افراد تک پیغام پہنچ جاتا ہے، اسی لیے اس کی افادیت پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک میں زیادہ ہے۔ بہرحال ہر سال 21 نومبر کو ٹی وی کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اور اسی دن نیو یارک میں واقع اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں ایک تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں دنیا کے مختلف ممالک کے ذرائع ابلاغ سے وابستہ افراد اور ٹی وی چینلوں کے مالکین شرکت کرتے ہیں۔
یہ تہران ہے صدائے اسلامی جمہوریہ ایران۔ سامعین، اب لیجئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیے۔
سایہ زلف گرا گیر کرو، سایہ زلف گرا گیر کرو، تقدیر کرو آج روشن میری تقدیر کرو۔ دل کے ویران کو روشن کر دو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو۔ کب تلک مجھ سے حجاب تصویر کرو، اور بات تصویر کرو. رخ سے ایک بار اٹھا دو پردہ مصحف نور کی تفسیر کرو. مصحف نور کی تفسیر کرو.
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامعین آپ ہماری نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. جی سامعین یہ تھی ریڈیو تہران اردو سروس کی صبح کی نشریات. دوسری مجلس کے ساتھ پاکستان کے وقت کے مطابق شام 5:50 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:20 پر ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک ہمیں اجازت دیں اور سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین و اعوذ باللہ تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بقی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدین. اللهم انت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما احسنت فی مومد من یو ارحم الرحمی.
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. خدا کے نام سے شروع جو پناہ چاہنے والوں کا شعار اور بچاؤ چاہنے والوں کا ورد ہے. اور میں ظالموں کی سختی، حسد کرنے والوں کے مکر، ستمگاروں کے ستم سے خدا کی پناہ لیتی ہوں. میں حمد کرنے والوں سے بڑھ کر اس کی حمد کرتی ہوں. خدایا تو وہ یکتا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی حصے دار نہیں. تیرے حکم میں تضاد نہیں اور تیری سلطنت میں اختلاف نہیں. میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ اپنے عبد خاص اور اپنے رسول محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما. مجھے شکر نعمت کی توفیق دے جس سے تیری رضا حاصل کر سکوں، اور مجھے اپنی فرما برداری کرنے، عبادت کو لازم پکڑنے اور اپنے فضل و کرم سے اپنے اجر و ثواب کا حقدار بننے میں میری مدد فرما. مجھ پر رحم فرما تاکہ میں تیری نافرمانیوں سے بچ سکوں جب تک زندہ رہوں، اور مجھے اس کی توفیق دے جو میرے لیے مفید ہے جب تک باقی ہوں، اور اپنی پاک کتاب کے لیے میرا سینہ کھول دے اور اس کی تلاوت کے ذریعے میرے گناہ کم کر دے. میری جان اور میرے دین میں سلامتی عطا فرما، اور اہل انس کو مجھ سے خائف نہ کر، اور میری باقی زندگی میں مجھ پر احسان کامل فرما جیسے کہ میری گزری ہوئی زندگی میں مجھ پر احسان فرمایا ہے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے.